الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ المائدہ کی 96 نمبر آئے. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور کافروں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے، لیکن جب تک تم حالت حرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا. تو سورہ المائدہ کے اندر کئی احکام گزرے، خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق کئی چیزوں کا تذکرہ گزرا، اور اسی مناسبت سے غالباً اس وقت کا اختتام جو چند آیتوں بعد ہونے والا ہے وہ بھی خاص واقعے میں ہے، جو عیسائیوں کا واقعہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے فالوئرز جو حواری تھے انہوں نے بھی آسمان سے کھانا مانگا، اسی پہ یہ سورت کا نام المائدہ بھی ہے. تو اس آیت مبارکہ میں جو حکم ذکر کیا گیا وہ یہ کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے. تو پیچھے آیت گزری تھی کہ جو احرام کی حالت میں ہے وہ شکار حرام ہے، جس کا اس پہ بھی ذکر کیا گیا کہ خوشی کا شکار حرام ہے، لیکن سمندر کا شکار احرام کی حالت میں کیا جا سکتا ہے، مچھلی وغیرہ کا. دوسری کے متعلق یہاں پہ اجازت دی گئی کہ وہ جو ممانعت ہے وہ خشکی کے جانوروں کی ہے، سمندر کے جانوروں کا کھانا بھی حلال ہے اور شکار بھی حلال ہے. لیکن جو بات ریپیٹ ہوتی ہے جگہ جگہ وہ یہی کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے تقویٰ اختیار کرو کیونکہ اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ ہوتا ہے کہ اللہ سے ایک تعلق جس کے اندر محبت بھی ہے، جس کے اندر خوف بھی ہے، جس کے اندر ایک اپنائیت بھی ہے، جس کے اندر ایک احترام بھی ہے. تو ایک ایسا تعلق جو خوف اور محبت کا ایک مادہ ہوتا ہے، مجموعہ ہوتا ہے، کمبینیشن ہوتا ہے. تو محبت کا تعلق میں انسان بے چین رہتا ہے، خوف کے تعلق میں انسان خوف زدہ رہتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی ذات بہت بلند ہے. تو یہ دونوں جو پہلو ہیں، دونوں جو ریفلیکشنز ہیں، یہ دونوں ہی انسان سے عمل کرواتی ہیں زندگی کے اندر. محبت بھی عمل کرواتی ہے، خوف بھی عمل کرواتا ہے. تو اصل چیز زندگی میں کیا عمل؟ دعوے اہم نہیں ہیں، بلکہ اللہ والا نے تو یہاں تک کہا کہ دعویٰ جو کرنا ہے نا وہ ایک طرح کا، جو اللہ کے قرب کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کفر کی طرح ہے. کہ انسان دعویٰ کرے کہ میں نیک ہوں، میں صالح ہوں، میں متقی ہوں، میں عبادت گزار ہوں، یعنی اس طرح کے دعویٰ کرنا ہوتا ہے، کلیم کرنا ہوتا ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز ہے. جس طرح ایک واقعہ لاسٹ سیٹنگ میں ذکر کیا تھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ عالم، لیکن وہ ایک اس چیز کی اظہار میں کہ یہ جو عیسائی ہیں کیوں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کس طرح پکڑ میں آ گئے. تو وہ بھی کیا تھا کہ ایک طرح کے دعوے کا اظہار تھا کہ میں ایمان والا ہوں، اگلا شخص ایمان والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں انسان کے اندر آج بھی، اور بندگی آج بھی یہ ایکولنٹ ہے کہ ایکچولی بندگی کہتے ہی آج بھی کو ہے. کہ جو انسان مٹ جاتا ہے، ہر چیز اپنی ختم کر لیتا ہے، ہر دعوے کو دبا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کی روٹ کو ہی ختم کر دیتا ہے، تو پھر وہ بندگی وہاں سے اگتی ہے. جس طرح زمین سے پودا اگانا ہو تو اس کو پہلے زمین کو نرم کیا جاتا ہے، اس کو تھوڑا کھودا جاتا ہے، بیج بویا جاتا ہے. تو یوں ہی سمجھے کہ یہ جو دعووں کی ساری بنجر زمین ہے نا، یہ جو انسان کے ایمان کو، اس کی بندگی کو اگنے نہیں دیتی، تو اس دعووں کو، ان کلیمز کو کھلچنا پڑتا ہے، ان کو اکھاڑنا پڑتا ہے، پھر جا کے یہ بندگی اور آجزی کا اور ایمان کا بیج پنپتا ہے. تو اس لیے بہت نظر رکھا کرے، کوئی دعویٰ نہ کرے کہ میں بہت عالم ہوں، میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں بہت امیر ہوں، وغیرہ وغیرہ. یعنی مختلف دعوے ذہن میں بھی نہ آئے، ذہن میں بھی آئے اس سے وہی پکڑ لے کہ دعویٰ کیسے آ رہا ہے، یہ بڑائی کیسے آ رہی ہے کہ میں نیک ہوں، میں عبادت گزار ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو اس کی بہت کیئر کیا کرے. تو دعویٰ کبھی نہ کرے. تو دعوے نہیں، عمل امپورٹنٹ ہے، وہ عمل جو بغیر دعوے کے ہو. اگر کوئی عمل دعوے کو ابھار رہا ہے تو وہ بھی مقصود نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ بات. کیا مطلب؟ فرض عمل کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں، بات بتانا یہ مقصود ہے یا سمجھانا یہ مقصود ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور بعد میں اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے میں نمازی ہوں، نیک ہوں، تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ نماز پڑھنا چھوڑ دے، کیونکہ شیطان یہ بھی وسوسہ کئی بار ڈالتا ہے. کیونکہ ایسے بھی کیسز رپورٹ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مسجد نماز نہیں پڑھتے، کہ لوگ ہمیں نمازی کہتے ہیں، کہ ہم جب مسجد جاتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نمازی ہے. ارے شیطان کیسے حملہ کر رہا ہے؟ تو ان کے ذہن میں آیا کہ گھر پڑھ لو نماز. اب اتنی بڑی یعنی ایک واجب چیز سے اور ضروری چیز سے شیطان نے روک دیا ایک وسوسہ ڈال کے. تو اس کا حل کیا تھا؟ کہ دعوے کو ہٹ کرے، یعنی دعوے پہ نظر رکھے، یہ عمل پہ نہ چھوڑے. لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی نفل عمل ہوتا ہے، تو نفل عمل میں اگر نفل عمل دعوے کو ابھار رہا ہے تو پھر کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے، کیونکہ کئی بار نفل عمل کو چھوڑنا بہتر ہوتا ہے اس دعوے سے بچنے کے لیے. مثال کے طور پر انسان انفاق کی تفصیل نہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو ایک ہے خفیہ دینا، ایک ہے سب کے سامنے دینا. اب سب کے سامنے انسان دوسرے کو دے، کسی غریب کو، اب یہ نفل عمل ہے، زکات کی بات نہیں ہو رہی. تو اب اگر یہ چیز دعوے کو لیڈ کرے، انسان کے اندر یہ لائے کہ میں تو خرچ کر رہا ہوں، تو پھر اس سے بہتر تھا کہ وہ نہ خرچ کرتا، یا وہ جو خرچ کرنا وجہ بنے تکبر کی کہ یہ کیا شخص ہے، میں بڑا ہوں، میں اس کو دے رہا ہوں، وہ آگے سے کل کو کوئی احسان فراموشی کر دے. مثال کے طور پہ جو مال لے رہے، بھائی کو دیا، رشتے دار کو دیا، اس نے کوئی احسان فراموشی کی تو اس کو یاد کرانا کہ میں نے تو تمہاری مدد کی تھی. اگر یہ کرنا تھا تو پھر اس سے بہتر تھا کہ وہ نہ دیتا. قرآن نے اس کو کہا کہ اس سے بہتر ہے، یعنی کہ اس طرح اپنے عمل کو ضائع نہ کرو. تو دعووں سے بہت بچا کرے، کہ دعووں کو منہ پہ لانا کہ امیر ہوں، میں عقل مند ہوں، میں اچھا ہوں، میں نیک ہوں، تو یہ بہت محتاط رہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ عمل اہم ہے، عمل. تقویٰ محبت اور خوف کا مجموعہ ہے، اور یہ دونوں عمل پہ بھاگ ہے. تو اگر انسان کے پاس عمل ہے تو سب کچھ ہے، دعویٰ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ دعویٰ نقصان دے، یہ بتانا میں چاہ رہا تھا. تو اس کی بہت فکر کرے، بہت فکر کرے جتنی، کیونکہ دعوے عمل کو ضائع کر دیتے. جس طرح میں نے اللہ والوں کا قول ذکر کیا، تو یہی کہتے تھے کہ دعویٰ یہ جو روحانیت کی راہ میں جانا کفر کی طرح، تو وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحج والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض وان اللہ بكل شیء علیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. اللہ نے کعبے کو جو بڑی حرمت کا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے، نیز حرمت والے مہینے نذرانے کے جانوروں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے. یہ سب اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمان اور زمین جو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس حقوق جانتا ہے, اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے. یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ ذات دینے میں سخت ہے, اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنی کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا. پہلی چیز کعبۃ اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے اس کی حرمت کا یہاں پہ تذکرہ کیا, اور اس کی خاص چیز ذکر کی. بہت جگہوں پہ بہت ساری اس کی بہت عظمت کا تذکرہ ہے, یہاں پہ جو خاص طور پہ تذکرہ ہے وہ یہ کہ قیام امن کا ذریعہ بنا دیا. اب اس سے کیا مراد ہے, تو اس میں کچھ تفصیل ہے. ایک تو یہ کہ قیام امن یہی کہ جو شخص حرم کے اندر جاتا ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ حرم کے اندر قتل و قتال نہیں ہوگا. تو ایون وہ جو کفار تھے وہ اتنی رسپیکٹ کرتے تھے کعبۃ اللہ کی, حالانکہ وہ قتل و غارت گری میں مشہور تھے, لیکن اس ایریا کے اندر جب کعبۃ اللہ کے پاس کوئی ان کا دشمن بھی جاتا تو اس کو قتل نہیں کرتے تھے جب تک وہ باہر نہ. تو ایسی رسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی رکھ دی ہے. اور دوسرا یہاں پہ ہے قیام الناس, کہ لوگوں کی قیام کا ذریعہ. تو اب اس میں کیا تفصیلات ہیں, تو ایک تو یہ کہ عبادات کا ایک محور انسان کو مل گیا, کہ نماز میں ایک ڈائریکشن ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے, تو نمازوں کے قائم کرنے کا ذریعہ بن گئی. اسی طرح باقی یہ تو فرض ہے, عبادت ہے, اور اس کا ضروری طریقہ یہ کعبۃ اللہ کی طرف ڈائریکشن ہو, لیکن باقی بھی عبادات میں یہی ایفرٹ ہونی چاہیے کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لیا جائے. جس میں ذکر اذکار کر رہے, تسبیحات کر رہے, تو اس میں بھی بہتر ہوتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے کرے. تو تسبیح ہے, استغفار, درود پاک, قرآن پاک کی تلاوت, یا جو مراقبہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس پہ بھی کوشش کیا کرے کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے ڈائریکشن کر کے وہ کرے, تو یہ ایک ادب ہے. اور دوسرا یہ کہ بے ادبی نہ کرے, اسی لیے شریعت میں منع ہے کہ بیت الخلاء جاؤ تو کعبۃ اللہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹ کرو, تو اس کا بھی اہتمام کرے. اور کبھی کسی واش روم میں جانا پڑے جو راستے میں ہو تو اس میں دیکھ لے ایک نظر, سوچ لے کہ کعبۃ اللہ کی طرف تو نہیں ہے اس کا. اگر ہو اور مجبوری ہو تو اپنی ڈائریکشن تھوڑی چینج کر لے, اس طرح اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, تو اس کا بڑا لحاظ کرے. دوسرا یہ اس میں ایک ہے کہ جب تک کعبۃ اللہ ہے دنیا قائم ہے, یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کے قیام کا باعث ہے کہ کعبۃ اللہ کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرتے ہیں. تو جب تک کعبۃ اللہ موجود ہے تو لوگ بھی موجود ہیں. جب کعبۃ اللہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سمیٹنے کا ارادہ کرنا ہے تو کعبۃ اللہ بھی منہدم ہوگا. یہ حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے نزدیک کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے گا, یعنی ایک حبشی شخص اسے گرائے گا, تو تب قیامت کی وہ ایک بڑی نشانی ہوگی. تو اس کے بعد دنیا کو سمیٹنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیں گے. اور اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ابابیلوں کا تذکرہ ہے کہ جب یمن سے بادشاہ نے حملہ کیا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی ابابیلوں کے ذریعے. تو اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ سمیٹنے کو دنیا کا ارادہ کریں گے تو کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے گا. تو یہ لوگوں کے قیام کا باعث ہے. پھر تیسری ایک اور چیز, یہ ظاہری قیام ہے, جسمانی قیام ہے, لیکن روحانی قیام بھی ادھر سے, کیونکہ یہ بھی قرآن پاک میں ہی ہے کہ ہدایت کا جو چشمہ ہے وہ یہ کعبۃ اللہ ہے. تو اس کی پھر علماء نے یہی تفسیر کی کہ ہدایت یہاں اترتی ہے پھر پوری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے اور دنیا میں لوگوں کو ہدایت دی جاتی ہے. تو اس لیے جسمانی قیام کا بھی باعث ہے, روحانی قیام کا بھی باعث ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت و بڑائی ذکر کی. اور پھر اس سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان سب کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احترام ہے. حرمت سے مراد ہوتا ہے کہ احترام, کہ حرمت والے مہینے کے چار مہینے ایسے ہیں جن میں جنگ کرنا ناپسندیدہ ہے, منع ہے, تو ان کو حرمت والے مہینے کہتے تھے. ایون وہ مشرکین بھی ان چار مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے. اور اس کے بعد نذرانے کے جانوروں, تو جو قربانی کی جاتی حج کے موقع پہ حرم کے اندر, تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ بھی محترم ہے. تو اس لیے وہ یہ بھی کرتے تھے, اس دور کے اندر کے جانور ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو ان کے گلے میں پٹا ڈال دیتے ہیں ایک کی نشانی کے طور پہ کہ یہ قربانی کے جانور ہیں تو کوئی اس کو شکار نہ کرے. تو اس لیے تو لوگ اس کی بھی رسپیکٹ کرتے تھے کہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ نذرانے کے جانور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے تو وہ بھی محترم ہے. تو اب کعبۃ اللہ کی کیا اہمیت ہے اس کی بریفلی یہ ہے ایکسپلینیشن, کیونکہ یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ نان مسلم کئی لوگ باہر کے ملکوں میں جو مسلمان رہتے ہیں اسے کوشچن کر بھی لیتے ہیں کہ ایک شخص پتھر کو پوج رہا ہے, تم بھی پتھر کے گھر کو چار دیواری کے آگے سجدہ کر رہے ہو تو فرق کیا ہے تم میں اور مشرکین میں؟ تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کعبۃ اللہ محترم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو انوارات ہیں وہ اس میں پڑ رہے ہیں. وہ چار دیواری کو سجدہ نہیں کیا جا رہا بلکہ ان انوارات کو کیا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ڈائریکشن دے دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی سمجھ سے باہر ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشن دے دی کہ یہاں میں انوارات ڈالتا ہوں یہاں پہ سجدہ کر لوں. اور اس کی وجہ اس سے یہ بھی ایسے بھی اس کی ایکسپلینیشن کی جا سکتی ہے کہ بہت بار ہسٹری کے اندر ہوا کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنی بار اس کو تعمیر کے لیے گرایا گیا اور پھر اس کو تعمیر کیا گیا, تو نماز ادھر ہی پڑھی جا رہی تھی ان پتھروں کی. اس وقت جب تعمیر ہو بھی رہی تھی اور تو تب بھی وہ اسی طرح نماز اسی طرح جاری تھی. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ پتھر مطلوب و مقصود نہیں ہے مومن کا, بلکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو انوارات کر رہے ہیں وہ مقصود ہے, اس کو اللہ انسان سجدہ کر رہا ہے. تو اس لیے کنفیوژن نہ ہو کہ اس میں کیا فرق ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اشارہ کر بھی دیا کہ میں مقصود ہوں, یعنی یہ چاروں جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں کہ محترم ہے کہ مہینے یہ جانور ان کے گلوں کے پٹے اور یہ, کیونکہ یہ سب مجھ سے نہیں تھے, کیونکہ اصل جو محترم ہوں اور جو قابل عزت ہوں اور جو ذات معبود ہے وہ میں ہوں. اور یہی اللہ تعالیٰ نے اگلی اس آیت کے اگلے پارٹ میں اشارہ کیا کہ یہ سب اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ اسے خوب جانتا ہے, اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے. اور یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بھی ساتھ ذکر کر دی کہ وہ جاننے والی باخبر ذات ہے, تو وہ کسی چیز کو محترم قرار دے دے کسی چیز کو اسے منع کر دے یہ اس کی ڈومین ہے, یہ اس کی طاقت ہے, اسی کی قدرت ہے, اسی کی بادشاہی ہے. کسی کو اس پہ اعتراض کا بھی حق نہیں ہے اور کسی کو اس میں ایڈیشنز اور سبٹریکشن کا بھی حق نہیں, جیسے اگلی آیات میں یہ بات اور واضح ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی دونوں شانوں کا بھی تذکرہ کرتے رہتے ہیں قرآن میں کہ سخت ہوں میں عذاب دینے میں اور رحم کرنے میں بھی. تو یہی دو پہلو ہیں جو میں نے کہا کہ تقویٰ محبت الہی اور خوف الہی کا ایک مجموعہ ہوتا ہے کہ اور یہی اللہ والوں کی زندگی میں نظر آتا ہے, کبھی وہ اتنے خوش دکھائی دیتے ہیں اور کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں پہلو ان کی زندگیوں میں جھلکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جھلکتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی میں مزاح بھی ملتا ہے اور ان کی زندگی میں رونا بھی ملتا ہے. تو یہ دونوں کمبینیشن ہے اور یہ اسی طرح ایکچولی وہی جو تقویٰ انسان کے اندر ہوتا ہے وہ جو فیلنگ ہے اللہ تعالیٰ سے اٹیچمنٹ کی اس کے دو رنگ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ ایک اللہ کا عذاب ہے ایک اللہ کی رحمت ہے. تو یہ دونوں کا استحضار انسان کو بہتر سکتا ہے. تو کسی طرف ٹلٹ نہ ہو. کیا چیز انسان کو ڈیسٹیبلائز کرتی ہے دین میں؟ یہی ٹلٹ ہو جانا کہ عام شخص سے میری مراد یہ ہے کہ جو ابھی ایفرٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو دین میں آگے بڑھانے کی اللہ کی قرب کی, وہ کبھی کبھی فیل کرتا ہے کہ اسٹیبلائز نہیں ہوں میں, یعنی کہ کبھی عمل بہت بڑھ جاتے ہیں کبھی عمل بالکل ختم ہو جاتے ہیں. تو ایک اسٹیبلٹی نہیں ہے زندگی کے اندر, کبھی گناہ شروع ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. تو وہ کیوں نہیں ہوتی؟ وہی ٹلٹ ہو جاتا ہے انسان کے دل سے دماغ سے وہ محل ہو جاتا ہے, اللہ کا خوف اللہ کی خشیت اللہ کی بڑائی دب جاتی ہے اور کبھی پھر کسی نیک محفل میں گیا پھر وہ اجاگر ہو جاتی ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے. تو گریجولی کیا ہوتا ہے اسٹیبلٹی ملتی ہے اور جو ذکر کا کہا جاتا ہے مراقبہ کریں تو اسٹیبلائز کر دیا क्योंकि क्वेश्चन कई बार किया जाता है कि कल पे फोकस करके उस पर इतनी मेहनत इतनी मेहनत इतनी मेहनत, तो समझे कि कल भी इन दोनों जज्बों का महवर है, ये खौफ खुदा और मोहब्बत इलाही दोनों का महवर कल भी है, कल जज्बात की जगह। तो क्या है कि कई बार जिसका एक मिसाल के तौर पे एक एग होता है, अब उसके अंदर पूरी जिंदगी है, यानी उससे एनिमल निकल सकता है, मुर्गी निकल सकती है, लेकिन क्या तरीका है कि उसको थोड़ी एक वार्म वार्म दी जाती है, उसको ऊपर मुर्गी बैठती है चंद दिन, तो फिर उसके अंदर से एक जिंदगी नमूदार हो जाती है। इसी तरह इस कल्ब को जिक्रुल्लाह की एक हरारत जब मिलती रहती है मिलती रहती है, उससे भी एक जिंदगी फूटती है, वो अल्लाह की मोहब्बत की जिंदगी है, वो अल्लाह ताला की अच्छीयत की जिंदगी है, वो अल्लाह ताला के ताल्लुक की जिंदगी है। उसको कुरान कितनी जगहों पर कहता है कि जैसे एक बंजर जमीन हो उससे पानी बरसे उससे नबातात निकलाए, तो इसी तरह इस दिल के ऊपर जब अल्लाह की याद की बारिश होती है तो इससे भी फिर मुख्तलिफ किस्म की मार्फत के बूटे निकलते हैं, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तवक्कुल, अल्लाह की याद, फिर कभी रोना, कभी अल्लाह की याद में इंसान के ऊपर मोहब्बत की कैफियत का तारी हो जाना, तो वो अब ये सारी एग्जिस्ट करती है। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, एनवायरमेंट देगा तो वो चीजें होंगी ना। एक पौधे को इस मोहब्बत इलाही का बीज हर शख्स के अंदर है, इवन काफिर के अंदर भी है, हत्ता के वो खुद उसको खत्म कर दे तो उसके अंदर भी है, अगर वो उसको नरिशमेंट देगा तो ईमान का पौधा निकल आएगा। लेकिन वो खुद ही उसको एनवायरमेंट ऑपरेट प्रोवाइड करे तो एक वक्त आता है बीज खत्म हो जाता है, जिसको अल्लाह ताला कहते हैं कि मोहर लग गई अभी वापस नहीं आई है। तो हर एक के दिल में बीच है, एनवायरमेंट प्रोवाइड करने की बात है, एनवायरमेंट अब बागबान ने प्रोवाइड करना होता है। तो अब खुद इतनी अवेयरनेस नहीं होती तो फिर किसी अहलुल्लाह के पास जाते हैं कि मुझे वो एनवायरमेंट प्रोवाइड कर दें, मेरी तराश तराश करते हैं, जैसे एक बागबान के पास जाते हैं कि मुझे मेरी बुराइयों से आगाही देते हैं, मुझे मेरी कमियों से आगाही दे रहे हैं, मेरी तलाश तलाश कर दें और मुझे बता दें कि कैसे इसको एनवायरमेंट दूं कि वो अल्लाह की मोहब्बत का मार्फत का बूटा निकल आए। तो ये सारी इसकी बैकग्राउंड है और यही अगली आयात में अल्लाह ताला एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। मा अल रसूल रसूल पर सवाय तबलीग करने की कोई और जिम्मेदारी नहीं है और जो कुछ तुम खुले बंदों करते हो और जो कुछ पाते हो अल्लाह उन सब बातों को जानता है। तो ये भी पहलू चलता रहता है कुरान के अंदर कि अल्लाह ताला ये जगह जगह जिक्र करते रहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और बाद में आने वाली उम्मतियों को भी एक तसल्ली देते रहते हैं कि ये दुख तो होता है कि बात इतनी सिंपल सी है, जिंदगियों के यहाँ सौदे हो रहे हैं, चंद दिनों की बात है कि इंसान की आंखें बंद हो जाएंगी, खबरें आती हैं कि वो फौत हो गया और इंसान खुद अपनी जिंदगी पर गौर करे तो कल की बात है कि बच्चा था उसे जवानी मिली और अब मिडल एज है, अब मिडल एज के भी आसार नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियां जाहिर हो रही हैं, तो ये सब साइंस होते हैं कि इंसान का सफर खत्म होने वाला है। और उधर कितनी बड़ी चीज, आगे कितनी बड़ी चीज। एक वाक्य सुना, उसको कोट कर देता हूं कि एक बादशाह और मलक सफर पे जा रहे थे तो एक शख्स बैठा हुआ था समंदर के किनारे, तो अब वो थोड़ा मजलूब किस्म का शख्स था, मजलूब किस्म के शख्स उसको कहते हैं, एक मजलूब वो नहीं कि जो आम मशहूर है कि जी वो बिल्कुल ही अखलाक शरीयत काम करता है और दीवाना बिल्कुल, मजलूब खास टर्म है, इसके दो होते हैं मायने। एक जो मैंने लास्ट सेटिंग में गालबन एक्सप्लेन किया था कि अल्लाह ताला जज कर ले अपनी मोहब्बत किसी को दे दे, तो कहा था कि मजलूब कुछ मजलूब सालिक होते हैं, कुछ सालिक मजलूब होते हैं, कि क्या कि एक इंसान एफर्ट करता है कि मैं नेक बन जाऊं नेक बन जाऊं, हद तक अल्लाह ताला उसको अपनी ये सारी मोहब्बतें अपनी खौफ सारा उसको नसीब कर देते हैं और मकाम एहसान दे देते हैं, उसे कहते हैं ये सालिक मजलूब है। तो ये वो वाला मजलूब नहीं है जो दिमागी तौर पे थोड़ा दूसरों से डिफरेंट हो, उसकी बात नहीं हो रही, اور کہا تھا کہ کچھ مجذوب صالح ہوتے ہیں کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسی سائن دے دیتے ہیں کہ وہ فوراً کھنچ جاتے ہیں اللہ کی طرف, اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایک راستے سے گزارتے ہیں, مجاہدے سے گزارتے ہیں کہ انسان اللہ کی محبت میں آگے بڑھ جاتا ہے لیکن پھر زندگی میں مشکلات آ جاتے ہیں, تو وہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو وہ مجذوب صالح ہوتے ہیں. تو اس میں دماغی طور پہ آئی کیو لیول کے حساب سے بات نہیں ہو رہی تو, لیکن ایک اور ٹرم یہی ورڈ یوز ہوتا ہے مجذوب ہے, کہ فلاں شخص مجذوب ہے. آپ کتابیں پڑھیں تو کئی بار یہ ورڈ ملتا ہے, وہ بہت وہ چند لوگ ہوتے ہیں, وہ انہیں پاگل نہیں کہا جا سکتا لیکن وہ دوسروں سے ڈفرنٹ ہوتے ہیں, لیکن ان کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ خلاف شریعت کام نہیں کرتے, تو لیکن وہ ایسے نہیں کہ کپڑے پہنیں گے, ننگے نہیں پھریں گے, اور اس طرح کی زبان سے برا کلمہ نہیں کہیں گے, کوئی اس طرح کی بات نہیں کریں گے, بلکہ کئی بار ایسی بات کرتے ہیں جو کہ مطلب یہ کہ حقائق پہ مبنی ہوتی ہے. بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک مجذوب کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب باہر نکلتا تو وہ کہتا کہ انسان کدھر ہے, انسان کدھر ہے, سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس تاریخ میں چاہ تو انسان رہ گیا, کہتے نہیں اس میں تو کوئی کتے کی شکل کا ہے, کوئی کس شکل کا ہے, کوئی کس شکل کا ہے, تو انسان کی طرح ہے. اور ایک جگہ اسے تو وہ انسان آ رہا ہے, وہ انسان آ رہا ہے, تو کیا تھا کہ یہ جو باقی لوگ اسے انسان نہیں نظر آتے وہ گناہوں میں مبتلا تھا, اور وہ جو جس کو کہتے ہیں انسان ہے وہ نیک شخص, تو ایسے حقائق کئی بار منتشر ہو رہے تھے. تو اس میں ذرا ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے, میں ایک ورڈ یوز کرنے لگا تھا اس لیے میں نے کہا اسے ایکسپلین کر دوں. تو ملکہ اور بادشاہ جا رہے تھے, ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا سمندر کے کنارے, اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بادشاہ گزرا, اس نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں, اس نے کہا جنت کے گھر بنا رہا. تو کہا کہ اچھا بیچتے ہو, کہتا ہاں بیچتا ہوں, کتنے کا, کہتے 10 درہم, جو بھی اس وقت کرنسی تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ مجذوب اپنے خیالوں میں ہے, وہ چل پڑا. پیچھے ملکہ آئی, اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو, کہ گھر بنا رہا ہوں جنت کے. کہا بیچتے ہو, ہاں بیچتا ہوں, کتنے کا, یہ 10 کا. تو اس نے کہا کہ 10 دیا. کہا ٹھیک ہے تمہارا ہو گیا, تو چلے گئے. اب دونوں جب رات کو سوئے تو بادشاہ کو خواب آیا کہ جنت میں ہے اور جنت کے محل ہے, تو وہ اس میں جانے لگا. اس نے کہا, اس پہ ملکہ کا نام لکھا تھا کہ نہیں اس میں ملکہ جا سکتی, تمہارا نہیں. تو وہ اٹھ گیا, اس نے ملکہ کو اٹھایا کہ یہ کیا, میں نے خواب دیکھا, تم نے کیا عمل کیا. تو اس نے کہا کچھ نہیں خاص تو نہیں, لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں تو اس نے ایسے کہا جنت کے گھر ہیں, تو میں نے اس کو 10 دے دیے درہم. تو بادشاہ کو خیال آیا کہ میں نے غلطی کی. اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا, پھر ڈھونڈا اس شخص کو, وہی بیٹھا تھا, وہی کام کر رہا تھا. اب اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ کیا کہہ رہے, اس نے گھر بنا رہا, گھر بنا رہے ہو کیا, کیا جنت کے گھر بنا رہا ہوں, بیچو کہ ہاں بیچو. اس نے نکالی, کتنے کا, اس نے کہا آدھی بادشاہ. اب اس نے کہا کل تو تم 10 کا کہہ رہے تھے, آج آدھی بادشاہ ہے. تو اس نے کہا کہ کل اندیکھا سودا تھا, دیکھا ہوا سودا تو اندیکھا سودا سستا تھا, آج دیکھا ہوا میں نے. یہ زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے, کل جب ہم دیکھیں گے تو پھر اسٹاف کے طور کچھ ہاتھ نہیں آئے. آج اس دوہر کی سنت سے پڑھتے ہوئے یہ خیال آیا کہ اس کے بارے میں اتنی فضائل آئی ہیں کہ اس میں جنت کے باغات ملتے ہیں جو اس کی سنت سے پڑھتا ہے, 4 پہلے اور 2 بعد. تو یہ چیز سے ذہن میں آئی کہ آج تو نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی, کیا ہوتی, میں بزی تھا, لیکن جب وہ باغات سامنے ہوں گے انسان کو پتا چلے گا یہ اس 6 سنت ہوتی ہے, تو انسان اس کو کہے گا کہ مجھے واپس لوٹا, میں جو 6 سنت ہے پڑھ پڑھ. یہ اندیکھی چیزیں, تو اس چیز کا خیال کرے, وقت کم ہے, بہت تیز ہی گزر رہا ہے. تو اور صحابہ کی کیفیت, وہ ہر وقت اس کیفیت میں جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں, کتنی حدیث ملتی ہیں. تو صحابی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیسی حالت میں, اب دیکھیں حال پوچھ رہے ہیں, کیا حال پوچھتے ہیں ملتے. تو انہوں نے کہا کہ میرا ایمان کامل ہے, مفہوم میرا ایمان کامل ہے. اب یہ بات. اب میں نے پہلے کہا دعویٰ نہیں کرتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان سے یہ شیئر کر لیا. اسی لیے جیسے کہا جاتا ہے کہ شیخ سے برائی بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنی نیکی بھی گائیڈنس کے لیے, کیوں کئی بار شیطان ڈالتے نیکی چھپاؤ, حالانکہ وہ نیکی تکبر کا باعث بن رہی ہوتی ہے. وہ چھپا رہا ہوتا ہے شیخ سے لیکن لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے یا اس کی وجہ سے تکبر میں جا رہا ہوتا ہے. اس لیے اپنے جس سے گائیڈنس لے رہے اس کو کھول دینا چاہیے کہ یہ میں نیکی کر رہا ہوں یہ گناہ کر رہا ہوں, تاکہ اس کی نظروں میں رہے, تاکہ وہ گائیڈ کرے. تو کہا کہ میں تو ایمان میرا کامل ہے. کہا کیا دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھا کیا دلیل ہے آپ کے دعوے کی. تو یہی کہا کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو مجھے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں جنت کو دیکھ رہا ہوں اور جیسے جہنم کو دیکھ رہا ہوں. اب یہ دیکھ یعنی یہ کیفیت نصیب ہونا کہ میں دیکھ رہا ہوں, اٹ مینس کہ یہی کہ جیسے میں وہاں ہوں, میں اس اندر اس جگہ ہوں اور میرے سامنے چاہتا ہوں وہ چیزیں ہیں. اب کس کی کیا قیمت ہے وہ مجھے آج پتا ہے, اور اس کا خریدار میں آج بن جاؤں اور آج وہ عمل کر کے وہاں تک پہنچوں. تو اس لیے یہ اپنے اوپر طاری کیا گیا. یہ ساری چیزیں مراقبہ ہی ہوتی ہیں. مراقبہ اسی چیز کو کہتے ہیں غور و فکر, مراقبہ محاسبہ, کہ اپنے اوپر غور و فکر, سوچتے رہنا سوچتے رہنا سوچتے رہنا کہ یہ کیا ہے. کیونکہ جب یہ کھلیں گی تو تب بہت پچھتاوا ہے, تب تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو محاسبہ کرتا رہے سوچتا رہے. اب سوچ انسان ایک چیز سوچتا ہے, مطلب انسان کی کمزوری ہے فوکس, خاص طور پہ ایک یا میکسیمم دو چیزوں میں کر لے گا. ملٹی ٹاسک بھی کرتا ہے تو وہ تھوڑی کمپرومائز چیز ہو جاتی ہے, کہ جو کئی چیزیں ایک وقت میں کر رہا ہے تو تھوڑی کمپرومائز ہو جاتی ہے. ڈرائیونگ کر رہا ہے ساتھ کچھ اور بھی کر رہا ہے تو کئی بار کمپرومائز ہوتی ہے. اسی لیے موبائل فون کا یوزیج منع ہو رہا ہے, ہو گیا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران نہ کرے, کیونکہ اس وقت فوکس نہیں رہتا انسان کا. تو فوکس مینٹین رکھنا. اب ہوتا کیا ہے, اب اگر میں اپنا محاسبہ کروں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میری ساری زندگی کا میجورٹی آف ٹائم فوکس یہ دنیا کے معاملات, کہ یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا, آگے میرا کیا بنے گا, بچوں نے کہاں جانا ہے, بچوں کے جاب کا کیا بنے گا. تو یہ فکر ایک نیچرل فکر ہونی چاہیے, پلاننگ بھی ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچے کہ میرا سارا فوکس ادھر چلا گیا تو میں نے یہ چیزیں کہاں سوچتا ہوں. یہی ہو نہ بچوں میں یہ فکر ہے کہ آخرت ہے, نہ بڑوں میں فکر ہے, گھر پھر ساری بات ہے غفلت کا ماحول جنم دیتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھے, ذہن میں رکھے کہ یہ جو معاملات جس میں انسان الجھ گیا ہے نا, یہ ایکچولی اس کے معاملات ہیں. کہنے کا مطلب اس لیے نہیں اسے بھیجا گیا, نہیں الجھ جاؤ. کتنی احادیث پیش کی جا سکتی ہیں کہ انسان کو کہا گیا کہ ان چیزوں میں نہ الجھنا. ایک ریت پاک کا مفہوم ہے, اگر تم غموں میں الجھو گے تو میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا, اور اگر تم ان کو میرے حوالے کرو گے تو میں اس کو اپنے ذمہ لے لوں گا. مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا. تو اس لیے انسان کو ان میں الجھنا نہیں چاہیے. رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں, وہ خود سوچے. ایک شخص میں ہے ڈاکٹر لیکن پریکٹس نہیں کرتا, کہتے مجھے شوق نہیں, میں ایسے بن گیا. اب وہ عام بزنس کوئی کرتا اور کہتے مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا, میں نے ایسے شروع کیا. اور ایک اس کا کلاس والا ڈاکٹر, اس کا دوست وہ ڈاکٹر, ان میں مکالمہ ہوا. تو اب وہ بزنس مین یا اتنا ہی کما رہا ہے اس سے زیادہ, اور وہ اتنی پوسٹ گریجویشن کر کے کہاں پہنچ گئے. اور تو وہ اسے یہ کہتا ہے کہ میں پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں, اور تم بالکل یعنی ایم بی بی ایس کے بعد تم نے کچھ نہیں کیا, اور تم مجھ سے زمانہ زیادہ یا میرے جتنا کما رہے ہو. بات اس نے یہی آگے سے کہا, کوئی رسک کا معاملہ ان چیزوں پہ نہیں. مجھے ریسنٹلی پتا چلا ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے, وہ عام یعنی کہ یہ نہیں ایکسٹرا آرڈینری, عام ٹیکسی چلاتا اور کماتا کتنا ہے جو کہ امریکہ یا سعودی عرب یا مڈل ایسٹ کے ڈاکٹر, کنسلٹنٹ ڈاکٹر, اس سے زیادہ وہ کماتا. اب اس کی رسک کتنا ہی ملے گا. اور کتنے جو ہوتے ہیں پڑھے لکھے وہ عام سی جابس کر رہے ہوتے ہیں اور نہیں وہ آگے پروگرس کر رہے. تو اس لیے ہر چیز کا, اس کا یہ مطلب نہیں انسان کو ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایفرٹ کرنا اور چیز ہے. اس کو اپنے پسوار کر کے اس کے لیے انسان کی حقیقت سے آنکھیں بند کر لے, یا جو اپنی آخرت کو بھول جائے, یہ نہ ہو. یہ چیزیں طے شدہ ہیں, اس لیے انسان ایفرٹ کرے اور اس پہ الجھے نہ. الجھنا اور چیز ہے, انسان خود کو سمجھ جائے گی الجھنا کیا ہوتا ہے اور ایفرٹ کرنا کیا ہوتا ہے. انسان ایفرٹ کی کامیاب ہوگی اللہ آپ کی طرف سے, نہیں ہوا ठीक है मैं अब और एक और एफर्ट करूंगा और ट्राई करूंगा। ये है इंसान की जिंदगी का होना चाहिए। और फिक्र क्या हो ये, अब देखिए साहबा यही थे, यही कुरान एक्सप्लेन कर सकता है। अब मुझ में क्यों दूरी है, मैं भी इंसान हूं, मैंने भी सारे मनाजिर देखने जो आने वाले हैं। गौर करें इन आयतों को, कुरान पाक के खोले और मंजर खेचे कि ये क्या जन्नत है, क्या मैं उसका उसमें कैसे जा सकता हूँ, या मैं 10 मरले के प्लॉट के पीछे, 1 किनार के प्लॉट के पीछे पता नहीं क्या क्या हेरा फेरी कर रहा हूँ, नमाजों को आगे पीछे कर रहा हूँ, उन्हें जाने क्या क्या हो रहा है। तो गौर किया गया, ये दुनिया गौर करने के लिए अकल इसलिए मिली है इंसान को, तो अल्लाह ने अकल दी है, वक्त दिया है, तो उस पर गौर फिक्र किया गया अपने ऊपर और उस तरह को टाइम एलोकेट किया करे। जैसे ये 1 घंटा हमने हफ्ते में रखा हुआ है, तो ये क्या मकसद होता है, ये याद ध्यान है रीथिंकिंग। और ये मजमुई है तो लाइफ स्टूडेंट क्या होता है कि लेक्चर से की पॉइंट्स उठाता है और जाके फिर गौर करता है, इंप्लीमेंट करता है, रिवाइज करता है, रिकॉल करता है कि की पॉइंट्स क्या थे, और वो स्टक हो जाते हैं उसके जहन में। ये होती है इंप्रूवमेंट। सिर्फ सुन के आ जाना ये इंप्रूवमेंट नहीं लाता। वैसे एक एजुकेशनर से डिस्कशन हुई और यही डिस्कशन हुई कि वो इंपैक्ट क्यों नहीं आता दीनी लेक्चर का, यानी ये टॉपिक। तो उसमें एक पॉइंट यही था कि कंपैरिजन किया गया कि एक कॉलेज का स्टूडेंट है वो जा रहा है और एक मस्जिद में एक दर्स सुनने गया, कोई बात सुनने गया, वो है। अब इनमें क्या फर्क है, फर्क एक जो जाहिर हुआ वो ये कि जो कॉलेज में जा रहे हैं ना वो फोकस्ड है, वो पॉपुलेशन से एक्सट्रैक्ट हुआ है, उसका मकसद है कि मैंने इस चीज को अपना फन बनाना है, इंप्रूवमेंट लानी है, जिंदगी का पार्ट बनाना है, उससे अर्न करना है। तो वो क्या करता है, वो जब लेक्चर सुनता फोकस होता है कि मैंने इससे कुछ लेना है। और एक दर्द सुनने वाला वो उनमें मुखलिफ होते हैं, कुछ फोकस ही नहीं होते, सुन भी नहीं रहे होते, ना सुन रहे होते तो अमल की कोई नीयत नहीं होती, और या उसको मैसेज इस तरह नहीं लेते, रिकॉल नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, तो बिहेवियर का पार्ट नहीं बनता, कोई इंसान में चेंज नहीं लेके आता। तो और उसी में से एक जो चेंज लाना चाहता है तो वो हर जगह से चेंज लाता है, वो इधर भी सुनता है तो पॉजिटिव पॉइंट निकालता है, उधर भी सुनता है निकालता है, और उसको अपनी जिंदगी का पार्ट बनाता जाता है। तो ये इंसान की इंटेंशन से फर्क पड़ता है। तो इंटेंशन एक बेसिक चीज है जिससे पॉपुलेशन के अंदर फर्क आ जाता है कि ये इंप्रूव हो गया, ये इंप्रूव नहीं करता। तो ये एजुकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इन चीजों को सोचे, मकसद क्या है सारी बात करने का, कि सोचे, थिंक करे कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या हो रहा है, जबकि फौत हो गया रोक ले जिंदगी और सोचे कि ये फौत हो गया, मैंने भी यही जा, ये भी कल यही था लेकिन आज नहीं है। यही हमें दुआ बताई गई, जब कब्रिस्तान में जाओ तो पढ़ो कि तुम आगे चले गए हो और हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। तो हकीकत हम में से कोई कसम था कि आज से 3 साल बाद हमारे में से कोई नहीं होगा। तो अब जब ये इतनी बड़ी हकीकत है, कसम खाई जा सकती है, तो फिर इससे क्यों इंसान मुंह मोड़े या इससे आंखें बंद कर ले। तो यही अल्लाह ताला यहां पे जिक्र कर रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जब इस पर्सपेक्टिव से देखता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं या अल्लाह के नेक लोग देखते हैं, मार पहुंचाने वाले देखते हैं, कोई भी इंसान जो रहम दिल हो देखता है कि कितनी बड़ी हकीकत है, ये सारे इंसान कहां जा रहे हैं और वो फिर भी मुंह मोड़ रहे हैं, तो कितना दुख होता है। तो अल्लाह ताला पे तसल्ली देते हैं और ये बात बताते हैं कि आपके जिम्मे तबलीग है और यही आपकी जिम्मेदारी है, बाकी अल्लाह ताला जानता है जो जो ये कर रहे हैं। قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون। اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، لہذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ تو اس آیت مبارکہ کے بہت بڑا اصول بتا دیا اللہ تعالی کہ کمپیریزن میں کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی، کہ خبیث اور طیب چیزیں، بری اور اچھی چیزیں تو برابر نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جنرل اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنرل اصول بتا دیا، اب ساری دنیا ایک طرف چل پڑے کہ نہیں یہ اچھا ہے اچھا اچھا ہے، تو اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں اسے برا کہا جائے، عقل یا ہدایت، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دو ہمارے پاس کرائٹیریا۔ تو عقل بھی کہہ سکتی یہ چیز بری ہے، رزلٹس کے برے آ رہے، مثال کے طور پہ یہ ساری جو بے حیائی ہے یا جھوٹ بولنا ہے، یہ ساری عقلی باتیں ہیں کہ انسان کو گمراہی کی طرف جاتا ہے. تو جتنے بھی ایسے جہاں پہ بے حیائی عام ہو رہی ہے بوالک ہیں، ان کے انٹلیکچوئل ہیں پریشان کہ کدھر جا رہی ہے ہماری قوم، پریشان بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں اصل سے کام لے رہے ہیں اور جو ہدایت کو کام لے رہے ہیں، ہدایت کا پہلو یعنی قرآن سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدایت دے رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہے کیوں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے رزلٹ کیا آنے والے ہیں دنیا میں بھی آ کر. تو اسی کا یہ پارٹ ہے جو کل دن منایا جاتا ہے. تو یہ بالکل یعنی انسانی عقل پہ پردہ پڑنے والی بات ہے کہ انسان یعنی کہ اس طرف سوچے یا اس چیز کو لائٹ لے کے کوئی اس سے کیا ہوگا، تباہ ہو جائے گا معاشرہ، خاندانی نظام تباہ ہوگا، خاندانی نظام تباہ ہوگا تو الٹیمیٹلی معاشرے کی جڑ پھٹ جائے گی. کیا کیا مسائل سے شکار ہے وہ ممالک جب یہ آئی، عام پاپولیشن ہی نہیں بڑھ رہی، ایک بڑی فکر ان کی یہ پاپولیشن ہی نہیں. مسلمانوں سے خطرہ کیا جی ان کی پاپولیشن بڑھ رہی، ہماری پاپولیشن تو کیا ہوگا، یہ گلفہ پال. بہت بڑی ایک صاحب نے جو اس چیز سے رکھتے ہیں شوق، تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو یورپین کنٹری میں ایک خاص کنٹری کا نام دیکھو، انہوں نے بتایا کہ ان کی بڑی فکر ہے کہ پاپولیشن بڑھ رہی مسلمانوں کی، تو اس کو روک دیا جائے آج ورنہ یہ غالب آ جائیں گے ہم لوگوں، کیونکہ ان کی پاپولیشن نہیں بڑھ. کہ ایک خبر آئی ریسنٹلی ایک گاؤں کی، جہاں ایک شخص رہتا تھا، ایک شخص، اس کی ہسٹری کیا ہے کہ تھے زیادہ لیکن وہی پاپولیشن نہیں بڑھی یا تھوڑی بہت ڈسپرس ہو تو آگے جنریشن ہے ہی نہیں، وہ ایک شخص ہے یا ادر وائز وہ بھی بہت ہو تو اس گاؤں میں کوئی بھی نہیں. تو اب یہ کیا رزلٹ کس کے، اسی چیز کے جو ان کے معاشرے میں عام ہو گئی، اور تو جس معاشرے میں آئے گی رزلٹ سیم ہے، رزلٹ سیم ہے. تو اس لیے اس چیز کو لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ حیا کی اتنی بات کیوں کی جاتی ہے. حیا دو چیزوں کے لیے ضروری ہے، ایمان کے لیے بھی اور دوسرے معاشرے کے امن و سکون کے لیے بھی اور پروگرس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے اندر حیا ہو، کیونکہ بے حیا شخص بڑی ایزیلی بے ایمان ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. پھر اس کو نماز پڑھنے کو، دین کی بات سننے کو، دینداروں کی شکل دیکھنے کو کسی کا دل نہیں کرتا، کیونکہ منیمم جو ایمان کا ایک درجہ ہے ان میں سے ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی محبت دل میں رہ رہی ہے. جب یہ نکل جائے نا پھر بہت زیادہ خطرہ ہے. نیک لوگوں سے اگر کی نفرت دل میں ہو نا کہ فلاں شخص کو سنت کی پتا اس کا چہرہ ہے، فلاں شخص کو نیکی کی بات کرتا ہے، فلاں شخص دست قرآن دیتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے، یہ بہت خطرناک سائن ہے کہ ایمان نکل نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اصول ذکر کر دیا کہ میجورٹی میٹر نہیں کرتا، میجورٹی ایک طرف جا رہی نہیں، بات کی عقل اور ہدایت یہ میٹر کرتا. کہ اگر عقلی طور پہ ایک چیز بری ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے چیز بری ہو بری ہے، بے شک اس پہ ایک شخص کہے یا سو شخص کہیں یا سارے کہیں، کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتا. تو یہی اللہ تعالیٰ اصول ذکر کیا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے ناپاک چیزوں کی کثرت ہو. تو یہ اب ہم سب کے لیے میسج ہے کہ فیشن مطلب اس کی اہمیت نہیں ہوتی. ہاں وہ فیشن انسان کر سکتا ہے کہ جو کہ شریعت کے دائرے کا نکلتا ہے. دیکھیں دین بڑا فلیکسیبل ہے، اس نے ادوار کی بھی فلیکسیبلٹی دی ہے اور معاشروں کو، مثال کے طور پہ لباس پہ رول اینڈ ریگولیشن ذکر کر دیے کہ کھلا لباس ہو، تنگ نہ ہو، جسم کو ڈھکے، سطح کو ڈھکے، یہ اصول ہے. کچھ اسپیسیفائی نہیں کیا کہ فلاں لباس پہننا ہے، فلاں لباس نہیں پہننا. اب کیا ہے، پوری دنیا میں اتنی بڑی دنیا ہے تو مختلف کلچر ہیں، مختلف لباس ہیں، تو اب ٹھیک ہے ہر کوئی اپنے کلچر کے مطابق ان رولز کے مطابق لباس پہن سکتا ہے اور دور بدلیں گے اس میں لباس بدل سکتا ہے، وہ بدل سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ان رولز کے اگینسٹ لباس آ جائے گا اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ عقل و ہدایت کے خلاف. تو یہ اصول ہے. تو اگر سارے وہ لباس پہننا شروع کر دیں گے جی سب یہی پہنتے ہیں، سب ایسے ہی کرتے ہیں، تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اگلی آیت واضح طور پہ کہہ رہی عقل اور ہدایت کی کرائٹیریا. بڑے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے پیرنٹس ایسے کرتے تھے، یہ سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، فیشن آج کل ایسا ہے، یہ بالکل انسان سمجھ نہیں رہا کیا دین کا مزاج ہے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. کتنی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میجورٹی وہ اگر برائی کی طرف چلا جائے تو وہ اچھائی نہیں بن جاتی، میجورٹی جھوٹ بولنا شروع، جھوٹ کو سچ کہنا شروع ہو جائے وہ سچ نہیں بنتا. اور یہی اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ جھوٹ کو سچ کہنا، میڈیا کے تھرو کہتے رہو گے یہ سچ ہے، سچ ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، اس میں فائدہ ہے، فائدہ ہے، تو اس سے کہ فائدہ اس کے اندر آ نہیں جائے گا، نقصان ہی رہے گا. اور یہی دجالی فتنہ. انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ان قریب اس فتنے کو کھولا جائے. تو اس میں یہی بیسک چیز ہے کہ دجالی فتنے میں ہے کہ پروپیگنڈا کرو برائی کو اچھا اچھا. دجال کو کوئی کیوں لوگ کافر ہو جائیں گے, کیوں اس کو دجال نہیں سمجھ سکیں گے؟ اس لیے نہیں سمجھ سکیں گے پروپیگنڈا ہوگا کہ نہیں یہ تو یہی تو بچانے والا ہے, یہی تو دنیا میں امن قائم کرنے والا ہے, یہی تو ترقی دینے والا ہے. تو سارے کہیں گے ہاں ایسے ہی تو, ایسے ہی تو, جس کی بیسک نہیں بنی ہوگی, جو قرآن سے نہیں جڑا ہوگا. تو اس لیے اپنے اوپر عقل و ہدایت کو حاوی کرے, عقل و ہدایت سوچا کرے. اکثری طور پہ کیا ہے, یہ نہیں کہ پیرنٹس کرتے ہیں, بلکہ پیرنٹس کو سمجھانا اس کا ذمہ داری. کتنی بار ایسا تھا پیرنٹس کی وجہ سے انسان نہیں بنا ہوا تھا. کئی بار ایسے بھی ہوا کسی سے کوئی بات ہوئی دینی تو کہتا کہ میں اپنے پیرنٹس سے پوچھ کے بتاؤں گا اسے عمل کرنا ہے. اب پیرنٹس کو عالم نہیں ہے, پیرنٹس خود بھی اس طرح بعمل نہیں ہے. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں پیرنٹس سے پوچھ کے بتاؤں گا یا پیرنٹس کے مطابق ڈیسیزن ہوں گا. انہیں سمجھانا چاہیے, کیونکہ اگر انہیں نہیں سمجھا رہا تو یہ پکڑا جائے گا تمہیں بڑا ڈر گیا تو ان کی تو بچا لیتے ہیں. اور کئی بار ہوا بچوں میں سے پیرنٹس کو ہدایت ملی. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصول عقل اور ہدایت ہے. عقل بھی وہ جو ہدایت کی امبریلا کے اندر ہو, یہ نہیں کہ وہ ہدایت سے ٹکرا رہی. تو اللہ تعالیٰ بھیجا اول الالباب, اے عقل والوں. اب ساری جو بات پچھلے آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں کی, کیا ہے عقل والوں کے لیے؟ کیا کافی نہیں؟ کیا میں نے فیس نہیں کرنے وہ سارے مناظر؟ کیا مجھے اتنی عقل نہیں کہ میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں, اپنے بچوں کے لیے کیا پسند کرتا ہوں, اپنے ریلیٹیوز کے لیے کیا پسند کرتا ہوں, اپنے پیرنٹس کے لیے کیا پسند؟ کیا انہیں ہدایت کی میں طلبگار نہیں ہوں؟ کیا انہیں وہاں نہیں پہنچانا جاتا؟ کیا میں بری چیز کو برا نہیں کہوں گا اگر سارے بے شک اس کو کہہ رہے ہوں؟ تو یہ اگر میں ایسا نہیں ہوں تو اللہ کی نظر میں عقل والا نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ صاف طور پہ فتق اللہ, اللہ سے ڈرو, یا اولی الالباب عقل والو, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسی میں کامیاب یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم. اے ایمان والو, ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں, اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں, اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار. تو کوشچن کرنا, کیونکہ علم کے لیے کوشچن بہت امپورٹنٹ. ایک ریزن دس و تدریس میں سے زندگی میں چینج نہ آنے کی بھی ہے کہ اس کو اس پہ, کیونکہ جیسا ایک کالج میں ہوتا ہے کہ لیکچر ہوتا ہے بعد میں کوشچن کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کیونکہ وہ کیا عمل کرنا چاہتا ہے. تو اس یہ عمل یعنی کہ جس کا ایم ہوتا ہے نا کہ عمل کرنا ہے, تو اپنے کنسپٹ کو کلیریفائی کرنے کے لیے وہ آگے میں کوشچن کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, یا یہ پوائنٹ میں یہ سمجھ رہا ہوں, کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں غلط سمجھ رہا ہوں, وہ ایکسپلینیشن چاہتا ہے. تو یہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی نشانی ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے دس و تدریس کے بعد؟ بس بات ختم ہوگی, ون وے کمیونیکیشن, دیٹس اٹ, بات ختم. تو یہ اس طرح کوئی بھی عمل نہیں کرتا. ہر شخص جو بامل بنا ہے اس نے پیچھے کوشچنس کیے ہوتے ہیں, اس نے سنا ہوتا ہے, پھر اس سے محفل میں یا انڈیویجلی پوچھا ہوتا ہے, اس کے پیچھے پڑا ہوتا کہ مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ. یہ طلب ہوتی ہے, آگ اس کی فیل ہو جاتی ہے, اس کے اندر آگ لگی ہوئی. ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پڑھنا چاہتے تھے, یعنی طالب علمی کا زمانے میں. اب وہی کہ کیسے میں سیکھوں کیسے سیکھوں. اب انہیں پتا تھا کہ علاقے میں جو بڑے محدث ہیں وہ ہے, ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ٹائم نہیں, بزی اسکیڈول, میرے پاس کوئی ٹائم, میں ایک اسٹوڈنٹ ایڈ نہیں کر سکتا. تو میں کہا میں کیا محروم رہ جاؤں؟ خیر اس اسٹوڈنٹ نے خود کہہ دیا کہ میں ایک آپشن میرے ذہن میں آ رہی ہے اگر آپ قبول کریں. کہ کیا کہا؟ جب آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے جاتے ہیں تو آپ اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں, تو اس ٹائم پہ اگر آپ کے فراغت ہو, ہاں اس وقت تمہیں ذکر کر رہا ہوتا ہوں, یا تو اس ٹائم پہ میں یعنی کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. کہا کہ ٹھیک مجھے یہی چاہیے. وہ اونٹ پہ ہی پیدل جا رہا ساتھ, وہ ٹھیک کوشچن آنسر کوشچن آنسر کوشچن. لیکن کیا طلب تھا؟ اب انسان کے میں تو نہیں کر سکتا, میں تو نہیں کر سکتا. ایک جگہ اہتمام ہوا, یہ میں نے خود دیکھا, اہتمام ہوا جی قرآن کے عربک سیکھیں گے, اکٹھے ہو گئے, لوڈ شیڈنگ ہو گئی, لائٹ چلی گئی. اب دو اسٹوڈنٹ ایک طرف سے لائٹ چلی گئی, چلے اب کیا کر سکتے ہیں؟ استاد بھی کہہ رہے, دوسرے نے کہا کہ ایک آپشن ہے, کیا کیسا کرتے ہیں کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے, सामने ग्राउंड है, मैं मोटरसाइकिल पर बैठा लाइट ऑन करता हूँ अपना। तो अब मैं अपने अंदर देखो, मैं अंदर क्या हाथ लगा, कुरान की बात सुनने का टाइम नहीं, टाइम है तो निकालो, तो बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी, बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी, जब कोई काम नहीं होगा मैं आ गया, हल्का दर्द एक नाखून में भी दर्द हुआ, नहीं मैं तो नहीं जा सकता दर्द। अब कुछ सोचे अपनी प्रायोरिटाइजेशन क्या है और लाना उस तकवा और समल पे जो कि उसे जन्नत के आलम मुकामात पे पहुंचा दे, तो कितना गैप है। ये गौरतलब बात कोई अलहदा उसूल नहीं, ये भी एजुकेशन है, ये भी एक पूरा उसी तरह एक एजुकेट करना होता है, उसके स्टेप्स होते हैं कि पहले नॉलेज पता चलती है, फिर सोचता है, उस पर कॉग्निशन होती है, फिर स्किल्स आते हैं, ग्रेजुअली आते हैं। अब मैं पहले भी नॉलेज में ही हाफ हार्टेडली कर रहा हूं, तो क्या उसने इंसान के अंदर पेंट्रेट करना है। तो इस दौर के अंदर बहुत कम तलब वाले हमने अपने अल्लाह वालों को कहते ये सुना कि मैं दुनिया फिरते हैं, लेकिन जो सही जो तलब वाले रेली पे मिले, खुद के बंदे तो मिले अल्लाह का बंदा कि सीने में बुत रखे, कोई माल का, कोई औरत का, कोई दूसरी चीजों का पूजने वाले मिलते हैं, लेकिन अल्लाह का बंदा जो अल्लाह को वाकई पूजना चाहता हो, उसके अंदर तलब हो आग बहुत थोड़े होते। तो क्वेश्चनिंग एक एजुकेशन का तरीका है। अब इसका एक और रंग भी है क्वेश्चनिंग का, वो रंग क्या है कि वो ये क्वेश्चन कई बार इंसान इसलिए भी करता है, बस क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन के लिए कि चलो मैं कुछ क्वेश्चन कर लूं, अमल की यानी दूसरे लफ्जों में नियत नहीं होती, तो ये पसंदीदा नहीं है। और तीसरा ये है कि ये जो अल्लाह ताला ने यहां पे जिक्र किया वो ये है कि जब किसी को इजमाली तौर पे अल्लाह ताला जिक्र करें, यानी कि उसकी बहुत डिटेल खुद ही जिक्र ना करें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करें, इसकी तफसीलात बहुत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये भी कई बार इस वजह से हो रहा होता है, इस खास वाक्य के लिए नहीं मैं कह रहा, बल्कि कई बार एक आम इंसानी फितरत की तस्करा कर रहा हूं, क्योंकि कई बार इसलिए हो रहा होता है कि इंसान बस गैर जरूरी, यानी उसको जो अमल की एम कर रहा होता है वो अमल के हवाले से पूछता है, मुझे बताओ अमल कैसे इंप्रूव होता है, मेरी फजर कैसे इंप्रूव हो, मेरी मैं कैसे नमाज में तवज्जो हासिल करूं। अब ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, लेकिन अगर कोई कहे कि तारीखी वाकयात चला जाए कि जो साबे का हक थे वो 7 थे या 9 थे या 11 थे या 5 थे, तो अब ये जो है ये कोई तफसीलात कुरान में नहीं जिक्र करता, इसीलिए कुरान इसको इस्माली तौर पर जिक्र करता है कि इसकी कोई प्रैक्टिकल इंपैरेटिव नहीं है, वो क्या करते थे वो इंपॉर्टेंट है, उससे मैसेज देना ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह की तहकीकात में जाना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इस आयत मुबारका का बैकग्राउंड क्या था कि एक सहाबी रजी अल्लाह ताला उन्होंने क्वेश्चन कर लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उससे हम सबकी इस्लाह हो गई। वो क्या था कि जब हज की फर्जियत का ऐलान हुआ तो उन्होंने कह दिया कि हज के हर साल फर्ज, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी की उस पर प्यार, और बाद में कहा गया अगर मैं कह देता कि हाँ तो फिर हर उम्मती पे हर साल हर फर्ज होता जो मुश्किल हो जाता। तो जब अल्लाह ताला ने फर्जियत का ऐलान कर दिया और ये नहीं कहा हासिल करो, तो फिर इस तरह की क्वेश्चनिंग में ना जाया करो, तो ये एक तरबियत कर दी गई। तो इसकी और भी डिटेल्स हैं फिकी हिसाब से भी कि कई बार अल्लाह ताला ने खुद ही एक्सप्लेनेशन नहीं दी फिक के अंदर कि इसमें क्या पर्टिकुलर तरीका है। जैसे कुरान है बहुत कम जगहों पर होता है कि पर्टिकुलर अल्लाह कहते ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, बंदा कहे नमाज पढ़, अब कैसे पढ़ना है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक है सहाबा रजी अल्लाह तआला का तरीका मौजूद है, अब उसके अंदर डिफरेंस है, मतलब एक दफा जिन्हें कर रहा है एक नहीं कर रहा, तो हम तक ये पहुंचे। अब इसमें इतनी सख्ती पे चले जाना नहीं वो सही है नहीं वो सही है, ये मिजाज नहीं है, ये दीनदार का मिजाज नहीं है, ये कुरान के तालमेल का मिजाज नहीं है, बल्कि ये देखे अगर एक सहाबी ने ये किया और उनके फॉलोअर्स मुझे पता है वो कर रहे हैं तो वो भी सही है, दूसरे सहाबी ने ये किया उसके फॉलोअर्स मुझे पता ये कर रहे हैं वो भी सही है, तो ये दीन का मिजाज है। अल्लाह ताला अगर इसको पर्टिकुलर करना चाहते तो खुद कर देते, खुद उस चीज को ऐसा पहुंचा देते। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको खुद ही ओपन रखा है और हर तरह की हदीस लिखी है, इसकी भी हिकमत है, अल्लाह ताला इसमें पर्टिकुलर नहीं करना चाहते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जो तरीके जिंदगी में करे किए उसके उसको बाकी रखना है मुख्तलिफ अंदाज में, सबकी हदीस मौजूद है तो सब जिंदा रहते हैं। तो आज की बात का कंक्लूजन या टेक होम मैसेज यही है कि जिंदगी में जो गैर जरूरी फिक्रें उन्हें निकाल दें, جی کیا بنے گا، رزق کہاں سے آئے گا، بچوں کا کیا بنے گا، بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، میرا آگے جا کے کیا بنے گا، یہ غیر ضروری ہے، اس کے ذمے ہی نہیں. اس کے ذمے پتہ کیا ہے؟ نماز کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ سب کہہ رہے کہ میں آپ سے نہیں جاتا نماز پڑھے، اب میں نماز کی فکر نہ کروں اور سارے دن یہ فکر ہے. تو یہ اسی لیے تو نہیں میں غور کروں کہ میں نماز کی صحیح نہیں تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص سالوں رہا سیکھنے کے لیے، سیکھنے کا شوق. تو انہوں نے کہا جب جانے لگا تو پوچھا کیا سیکھا، کہا آٹھ باتیں. وہ حیران ہوئے کہ سالوں میری محنت تو کہتے ہو آٹھ باتیں، کہا کب سے بتاؤ. تو لمبے واقعے ہیں، میں اس کو ساری تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہی تھا کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ، مجھے اس کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. خود سوچے کتنے غریبوں کے گھر امیر پیدا ہوئے، امیروں کے گھر غریب پیدا ہوئے، ہر بندے کا ایک رزق ہے، میرا ایک رزق ہے، مجھے وہ ملنا ہے، جہاں پہ بھی ہوں مجھے ملنا ہے. ہاں طریقے مختلف ہوں گے، کوئی کہیں سے ملے گا کوئی، اس لیے مجھے ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے، لیکن وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا، ایسا نہیں ہے. ہر بندے کا ایک رزق ہے، وہ اسے ملنا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے یہ اس کا ہے، اس کا نصیب میں جو ہے اس کو مل جائے گا. تو غیر ضروری فکروں کو نکالے اور ضروری فکروں کو لائے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو عن قریب آنے والی ہے، کسی کو نہیں پتا وہ کب ہمارے سامنے معاملات آ جائیں. تو یہ ایک اہم میسج ہے آج کی آیات کا جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کو رخ کو سیدھا کر دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله پاک پاک تو نے جہان کے مالک ہے، خالق ہے، تمام تعریف ہے، تمام بڑائی ہے، تمام عظمت ہے، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں آپ کی ہیں. یا اللہ پاک آپ ہی، آپ کا کتنا احسان ہے کہ یا اللہ پاک آپ نے ہماری جسمانی ضروریات کا بھی پورا لحاظ پورا اہتمام کر دیا، روحانی ضروریات کا بھی پورا اہتمام کر دیا. یا اللہ پاک ہمیں عقل و فہم بھی دے دیا، ہدایت بھی دے دی. یا اللہ پاک کی رحمت سے اس عقل فہم کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اس ہدایت سے صحیح طور پہ فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے گمراہ ہونے سے بچا دیجئے اور دوسروں کو گمراہ کرنے سے بچا دیجئے. یا اللہ پاک جو بھی غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہر صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، جن کی مغفرت ہو گئی ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت عمر میں برکت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو فوت ہو چکی ہے ان کی مغفرت فرما دیجئے، درجات کو بلند فرما دیجئے. یا اللہ پاک پوری امت پریشان ہے، اپنی رحمت سے پوری امت کے احوال اور اعمال کی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو بھی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہو خیر نصیب فرما دیجئے، جن شرور سے پناہ مانگی ہو شرور سے پناہ نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.